بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. یہ مجلس بالاخص منعقد کی گئی ہے محسن اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے، ان کے روح کے عظمت کے اعتراف کے لیے، ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے، ان کے احسان کو قبول کرتے ہوئے، ان کے نام کی عظمت کو ایک بار پھر بلند کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کی ہر شخصیت میں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی پیغام، خاص پیغام نصیب فرماتی ہے. ان کی ہر شخصیت میں جامعیت ہے، اور کردار کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ہر صفت اعلیٰ ترین مقام و منزلت پر، لیکن اس کے بعد ہر شخصیت کے ساتھ کوئی خاص پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے. اور ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، شاید ان کے نام کی مناسبت سے اس پیغام تک پہنچنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کیوں پروردگار عالم نے چاہا کہ ان شخصیتوں میں سے ہر شخصیت کی شہادت کے اوپر، ان کی وفات پر، ان کی ولادت کے اوپر، دنیا میں تشریف آوری پر ان کا ذکر کیا جائے؟ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ خدا متعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی صفات ہمارے سامنے واضح ہوں، ان کے کردار کی عظمتیں ہمارے سامنے واضح ہوں. بی بی کی شخصیت کی خاص مناسبت سے چند پیغامات ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں. ان پیغامات کو دوبارہ عرض کرنا آپ کی خدمت میں مقصود نہیں ہے. ان پیغامات سے ہٹ کر چند پیغامات جن کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جو روٹین میں بی بی کی شخصیت کی مناسبت سے مفہوم سامنے آتا ہے، جس کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ دولت کا استعمال ہے. بی بی نے کس طریقے سے ملکہ عرب ہونے کے بعد، عرب کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون ہونے کے بعد، اپنی دولت کو کس طریقے سے استعمال کیا، اپنے پیسے کے لیے کس طریقے سے اللہ کے نبی کے لیے ایثار کیا، پیسے کے ذریعے سے اپنے مقام کے ذریعے سے ایثار کیا، اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس چند مشہور روایات ہیں جو بار بار ذکر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ان کی دولت کی تعداد کتنی تھی، مقدار کتنی تھی، کتنے اونٹوں کے اوپر رکھی جاتی تھی، کس طریقے سے ان کے قافلے دنیا عرب کے مختلف علاقوں کے اندر جایا کرتے تھے. یہ وہ روٹین کے مفاہیم ہیں جو ہم بی بی کی شخصیت کی مناسبت سے اپنی محافل اور مجالس کے اندر ذکر کیا کرتے ہیں. اس ٹائپ کے جو پیغامات ہوتے ہیں، ان میں ایک مشکل جو ہمارے سامنے آتی ہے، یہ کہ اگر کسی کے پاس وہ دولت نہیں ہے، تو پھر اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ مثلا اگر میں نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین کے اندر شجاعت اتنی تھی، شمشیر ہاتھ میں لیتے تھے تو دنیا کا کوئی دشمن ان کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، تو فوراً پوچھنے والا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر میرے اندر شمشیر زنی کی وہ طاقت نہیں ہے تو اس کردار سے میرا کیا تعلق بنا؟ اب اسی طریقے سے بیوی کے کردار کی مناسبت سے ان کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ملکہ عرب تھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت بے انتہا تھی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے اصلا. ان کی دولت کتنے اونٹوں پہ لادی جاتی تھی اس میں بہت سارے سوالات ہیں. آیا 70,000 اونٹ ہوتے تھے، 30,000 اونٹ ہوتے تھے، 1,000 اونٹ ہوتے تھے، کتنے ہزار اونٹ تھے، کتنے سینکڑوں اونٹ تھے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اس میں کلام نہیں ہے. اصل کلام، اصل گفتگو جو ثابت ہے وہ یہ کہ دنیا عرب میں شاید اور کم از کم مکہ میں ان سے زیادہ ثروت مند کوئی خاتون نہیں تھی، اس میں کوئی کلام نہیں. دوسری چیز جس میں کوئی کلام نہیں ہے وہ یہ کہ ان سے زیادہ طہارت کی پاکیزگی پر کوئی عورت اس معاشرے کے اندر مشہور نہیں تھی. وہ یہ کہ طاہرہ ان کا لقب قرار پاتا تھا اس معاشرے کے اندر. اس کا مطلب ہے کردار کی کوئی خاص عظمت ہوگی ان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر وہ اس نام سے مشہور تھیں. تو وہ جو دولت تھی ان کے پاس، اس دولت کو انہوں نے دین اسلام کی راہ میں استعمال کیا، اس میں بھی کوئی کلام نہیں، اور اتنے عجیب طریقے سے استعمال کیا. اشارتاً میں نے عرض کیا صرف دولت کو استعمال نہیں کیا، اپنے خاندان کی طاقت کو بھی استعمال کیا. بڑے خاندان سے تعلق تھا، عرب کے اندر محترم خاندان تھا ان کا، اور خاندان سے تعلق کی بنیاد پر جب شعب ابی طالب کے اندر رسول اور ان کا خاندان 3 سال کے لیے محصور کیا گیا تو صرف بیوی کا خاندان تھا جو ان محصور لوگوں تک کھانا پہنچا سکتا تھا، کسی میں اور طاقت نہیں تھی. کیونکہ حضرت ابو طالب جو خود خاندان کے بزرگ تھے وہ شعب ابی طالب کے اندر محصور تھے. قبیلہ بنی ہاشم کے اوپر سخت وقت آیا تھا، قریش ان کے اپنے قریب کے رشتہ دار ان کے مخالف ہوئے ہوئے تھے، اور کسی خاندان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ قریش کے مقابلے میں آ کر بنی ہاشم کا ساتھ دے دیتے. صرف بی بی خدیجہ کا خاندان تھا اور ان کے خاندان نے اس طریقے سے آ کر مدد کی. اور اس موقع پر جو ایک اور بی بی کی ذات کی قربانی ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ قربان یہ جو حصار تھا، جو بائیکاٹ تھا، یہ بنی ہاشم کا تھا. اگر بی بی چاہتی تو اپنے قبیلے سے تعلق کی بنیاد پر شعب ابی طالب میں نہ رہتی، مکے میں رہتی، کوئی ان پہ گرفت نہیں کر سکتا تھا. لیکن بی بی نے نبی سے تعلق کی بنیاد پر ان 3 سال کی سختیوں کو برداشت کیا، اور وہ سختیاں اتنی جان لیوا تھیں، اتنی سخت تھیں کہ جس سال ان سختیوں سے باہر آئیں اسی سال بی بی کی وفات واقع ہوئی. ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کچھ وقت پہلے کراچی یونیورسٹی سے کسی صاحب نے پی ایچ ڈی کیا بی بی کی شخصیت کے حوالے سے، اور وہ خود ایک دفعہ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے بھی ابھی تک تمام تر کوشش کے یہ نہیں سمجھ پایا کہ بی بی نے جن لوگوں کو پیسہ دیا ان کے نام کیا تھے. وہ جو دین اسلام کے اندر دستور ہے کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دو دوسرے کو خبر نہ ہونے دو، اس کی واحد مصداق جو ہمیں اس زمانے میں نظر آتی ہے وہ بی بی خدیجہ کی ذات میں نظر آتی ہے. اتنی دولت تقسیم ہوئی اور مورخین کو پتہ نہ چل سکا کہ دولت کہاں تقسیم ہوئی. اس انداز میں بی بی نے اپنی دولت کو دین اسلام کی راہ میں قربان کیا. اور اتنی زیادہ دولت رکھنے والی خاتون جو ملکہ عرب مشہور تھیں، مکہ میں ان سے بڑھ کر ثروت مند کوئی نہیں تھا، یہ دولت ایسی تقسیم کی جبکہ جب ان کی صاحبزادی کا گھر بسا تو 4 برتن طریقے کے نہیں تھے، سب دولت قربان کر دی، بے مثال انداز میں قربان کر دی. میں عرض کروں گا یہ وہ باتیں ہیں جو روٹین میں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. اچھا، اس سے ہمیں کچھ درس حاصل کرنے پڑیں گے، ایسے درس حاصل کرنے پڑیں گے جو عمومیت رکھتے ہوں. عمومیت رکھتے ہوں کیا مطلب؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دولت، اس کو بھی اس درس سے کچھ ملنا چاہیے. اگر ہم صرف یہاں پہ رک جائیں کہ بی بی کے پاس دولت تھی جن کو انہوں نے اسلام کی راہ میں استعمال کیا،
بی بی کے خاندان کا ایک تعلق تھا جس کو انہوں نے اسلام کی راہ میں استعمال کیا, تو ممکن ہے کوئی ہم سے یہ سوال کرے مجھے کہ اگر میرے پاس دولت نہیں ہے اور میرے پاس خاندان کی وہ طاقت نہیں ہے تو میرا اذن عظیم الشان ہستی کی سیرت سے کیا تعلق بنا؟ تو ہمیں تھوڑا سا عمومیت دینی پڑے گی, اور اس عمومیت دینے کی خاطر چند جملات عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں بی بی نے اپنی دولت کو قربان کیا دین اسلام کی راہ میں, اپنے خاندان کے تعلق کو قربان کیا دین اسلام کی راہ میں. ان سے ہمیں کچھ درس حاصل کرنا پڑے گا, اور وہ جو شاید اہم ترین درس اس سے ہم حاصل کر پائیں گے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے. اب اس کا کوئی تعلق دولت اور غربت سے نہیں ہے. کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, کسی کے پاس سماجی طاقت ہے یا نہیں ہے, ان تمام باتوں سے قطع نظر بی بی کی سیرت سے ایک سوال ہمیں حاصل ہوتا ہے, ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تصور فرمائیں اگر بی بی یہ ساری قربانیاں نہ دیتی تو کیا معاشرتی احترام میں کوئی کمی آتی؟ اللہ کے رسول سے ازدواج نہ فرماتی, خدا کے رسول سے شادی نہ کرتی ہیں, تو کیا معاشرتی احترام میں کمی تھی؟ یعنی یہ تو شاید ہوا ہو کہ ظاہری طور پر یتیم سے شادی کرنے کی وجہ سے ان کے معاشرتی احترام میں کمی آئی ہو, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ یہ شادی نہ کرتی تو احترام میں کمی آتی. نہیں, اس سے کوئی کمی نہیں آتی. ظاہری طور پر معاشرتی احترام میں ان کے کوئی کمی نہ آتی اگر وہ یہ شادی نہ کرتی. اچھا, اگر وہ دولت کو تقسیم نہ کرتی ہیں اللہ کے نبی کی راہ میں تو کیا ان کے اوپر کوئی الزام تھا؟ نہیں, کوئی الزام نہیں تھا. اگر وہ شاب ابی طالب میں نہ رہتی ہیں یا کچھ وقت رہتی ہیں اور کچھ وقت باہر آ جاتی ہیں تو کیا ان پہ کوئی الزام تھا؟ نہیں, کوئی الزام نہیں تھا. ان سب کے باوجود کوئی الزام نہیں تھا, لیکن انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا. اچھا, یہ کیوں انجام دیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک سادہ سی وجہ ہو سکتی ہے, ہم انسانوں کے اندر ایک جذبہ ہے, اس جذبے کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس کی خاطر چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے کے بھی آخری لمحات ہیں, یقیناً آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہت آسان نہیں ہوگا, لیکن بی بی کی ذات کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے یہ مشکل بہت اچھی ہے, بہت آسان. درود بھیجے گا محمد والے. بی بی نے ان کاموں کو انجام دیا. ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں انسان کی ذات میں ایک طلب ہے, ایک طلب ہے, وہ ہے بہتر سے بہتر کی تلاش. انسان زیادہ سے زیادہ بہتری چاہتا ہے. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں یا برائی چاہتے ہیں, کوئی ہے دنیا کے اندر جو کہ میں برائی چاہتا ہوں؟ اور اس کی مثال دینے والے اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی چور سے بھی پوچھو کہ کل اس سے بڑی چوری کرنا چاہتے ہو یا اس سے چھوٹی چوری کرنا چاہتے ہو, تو کیا کہا میں چاہوں گا کل بڑی چوری کرو. آج چھوٹا ڈاکہ ڈالا ہے کل بڑا ڈاکہ ڈالو, آج چھوٹا بینک توڑا ہے کل بڑا بینک توڑو. تو جو ڈکیت مارنے جا رہا ہے, جو جرم کرنے جا رہا ہے, وہ بھی چاہتا ہے ذرا بڑا ہاتھ ماروں. کیوں؟ انسان کے اندر طلب ہے. کسی عارف سے پوچھیں آج تم کو یہ مقام نصیب ہوا ہے مانوی, کل کیا چاہتے ہو, اس مانوی مقام سے نیچے آنا چاہتے ہو یا اوپر جانا چاہتے ہو؟ تو وہ عارف باللہ کہے گا کہ یقیناً اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں. کتنا اوپر جانا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ کے رسول کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچے, میں ادھر تک جانا چاہوں گا. اللہ نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا, عبدی اتینی اجعلک مثلی. ماہ رمضان ہے, انتہائی احتیاط کرنی پڑے گی. اس احتیاط کے ساتھ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ خدا ہے, خدا نے مطالبہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں. میدان محدود نہیں ہے, انسان کے اندر ایک طلب رکھی ہے, وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بڑھنا چاہتا ہے. اچھا, یہ جو ظلم کرنے والے انسان ہیں ان کو بھی پتہ ہے سب کے اندر یہ خواہش ہے بہتر سے بہتر. جو نظام عدل لانا چاہتے ہیں, انبیاء, اولیاء, اوصیاء, عرفاء, ائمہ اطہار, یہ سب جانتے ہیں, ان سب کا اصرار ہے انسان کے اندر بہتر سے بہتر کی طلب ہے. اچھا, جو ظلم کرنے والے ہیں وہ نہیں جانتے, وہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر بہتر سے بہتر کی خواہش ہے. تو جو عدل پھیلانے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو ظلم پھیلانے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. جو عدل پھیلانے والے ہیں وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں عدل کو پھیلانے میں, اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اس صلاحیت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہرگز نہیں, چھوٹا دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو اوپر اوپر سے جانتا ہو، آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو اندر سے جانتا ہے. اس اعتبار سے شیطان عدو و مبین ہے. کیوں؟ اندر تک سب کچھ جانتا ہے شیطان، اچھی طرح جانتا ہے آپ کے اندر طلب کس چیز کی ہے، آپ کی اسی طلب کو استعمال کرے گا. تو جو نظام عدل پھیلانے والا ہے وہ جانتا ہے آپ کے اندر بہتر ہونے کی خواہش ہے، وہ اس کو استعمال کرے گا عدل کے لیے. جو نظام ظلم پھیلانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے آپ کے اندر بہتر کی طرف جانے کی خواہش ہے، تو وہ کس کے لیے استعمال کرے گا؟ وہ آپ کی اس خواہش کو استعمال کرے گا ظلم کی طرف لے جانے کے لیے. اچھا، عدل کی طرف لے جانے کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے اللہ کی ایک بندگی کی ہے، انبیاء کہیں گے اس سے بڑھ کر راستے اور ہیں، ان راستوں پہ چلو. آپ کے سامنے علم اخلاق کے اندر، علم عرفان کے اندر، مختلف عبادتوں کے اندر درجات پہ درجات بیان ہوتے چلے جائیں گے. بعض اوقات مفاتیح الجنان پڑھنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ ایک رات کے اندر میں کتنے اعمال انجام دوں گا، آخر ایک رات 10 گھنٹے 12 گھنٹے زیادہ لمبی نہیں ہوں گی. آپ شب قدر کے سارے اعمال کو اٹھا کے دیکھ لیں، میرا نہیں خیال کوئی انجام دے سکے گا. لیکن کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو جتنا اس راستے پہ چل سکے وہ محنت کر لے. ہمارے پاس اتنی دعائیں ہیں کہ اگر انسان ان دعاؤں کو بھی پڑھنے پر آ جائے تو 24 گھنٹے میں ان 24 گھنٹوں کی دعاؤں کو نہیں پڑھ پائے گا. لیکن کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اس لیے بیان کی جاتی ہیں جو جتنا کر سکے. ہم سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا عمل بتائیں اللہ کی راہ میں، تو ہم کہتے تھے 1000 دفعہ سورہ قدر ایک رات میں پڑھنا. تو ہم اپنی دانش میں کہتے تھے یہ بڑا عمل ہو جائے گا، یہ مشغول رہے گا فارغ ہوتے ہوتے، اس کو ٹائم لگے گا. ابھی میں دبئی میں تھا، وہاں پہ ایک رائل فیملی کی ایک خاتون ہے، وہ تشیع کی طرف مائل ہو گئی ہیں. تو ان کے ایک جاننے والے سے تعلق تھے، انہوں نے کہیں پہ کسی سے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی بڑا عمل بتاؤ، اور وہ ایک رات میں جو ہے نا 1000 دفعہ قدر والا مت بتانا، وہ ہم نے بہت دفعہ کر لیا. تو بڑے راستے پہ چلنے والے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا پھر، کئی دفعہ کرتا ہے. اور نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو عدل والے یہ کرتے ہیں، ظلم والے کیا کرتے ہیں؟ ظلم والوں کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ یہ کہ لوگ اگر جان گئے تو ظالم سے لڑیں گے. جو خدا کا نظام ہوتا ہے نا، یہ بتانے پر ہوتا ہے، علم دینے پر ہوتا ہے، آگاہ کرنے پر ہوتا ہے. تو خدا کا نظام ہمیشہ آپ سے کہے گا اطلب العلم من المهد الى الله، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، آگہی حاصل کرو، اپنے آپ کو باشعور کرو. کیوں؟ خدا کا نظام اتنا خوبصورت ہے، آپ جتنا شعور حاصل کریں گے اس نظام میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے. اچھا، وہ جو جہالت اور ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر پتہ چل گیا نا تو یہ مجھ سے لڑیں گے، کیونکہ میں نے ظلم کیا ان کے اوپر، میں نے ان کو ان کے حق سے محروم کیا ہے. تو نظام عدل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلے، اور نظام ظلم کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ نہ چلے. اب آپ تصور فرمائیے، مثال کے طور پر ہماری دولت، ہماری حکومت ظلم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ کر رہی ہے. تو چاہے گی کہ پتہ چلے؟ نہیں. مثلا جو ادارے دھاندلی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ادارے کے لوگوں کو پتہ چلے؟ نہیں. جہاں کہیں آپ دیکھیں نا علم کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، آپ سمجھ جائے گا یہاں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے. جہاں کہیں آپ دیکھیں نا ٹرانسپیرنسی کے اوپر کچھ بندش ہے، معلومات کے اوپر بندش ہے، آپ سمجھ جائے گا یہاں کوئی نہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے. کیوں؟ اگر نظام عدل ہے تو بتانے سے گھبراتا کیوں ہے پھر؟ علم کو چھپاتا کیوں ہے پھر؟ نظام ظلم ہمیشہ چھپائے گا اور معلومات سے لوگوں کو محروم کرے گا، نہیں چاہے گا لوگ باشعور ہو جائیں. اچھا، ایک طرف سے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ باشعور ہو جائیں، دوسری طرف لوگوں کے اندر ایک فطری خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بہتر بننے کی. اب کیسے لڑے؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس فطری خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصلا کوئی فطری خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر کوئی فطری خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے، اسے ڈائیورٹ کر دیا جائے، اسے منحرف کر دیا جائے. فطری خواہش کا مقابلہ نہیں ہوتا، فطری کہتے ہی اسے ہیں جس خواہش کو آپ دبا نہیں پائیں گے، ختم نہیں کر سکیں گے. صرف ایک راستہ ہے اس سے لڑنے کا، اگر کوئی نظام ظلم کے اندر ہوتا ہے، فطری خواہش سے لڑتا ہے، ایک راستہ ہے، اسے ڈائیورٹ کر دیتا ہے کسی اور طرف. اب خدا نے خواہش رکھی ہے بہتر بننے کی، نظام ظلم چاہتا ہے بہتر نہ بنے، تو وہ ہماری اس خواہش کو کہاں ڈائیورٹ کرے گا؟ کہے گا ہاں میں بھی چاہتا ہوں بہتر بنو. کس میں بہتر بنو؟ زیادہ کماؤ، زیادہ طاقت لاؤ. ڈائیورٹ کر دے گا، بجائے یہ کہ میں اپنے اوپر محنت کروں، عدل کو پھیلاؤں، لوگوں کو بہتر کروں، وہ ہمیں ڈائیورٹ کرے گا ظلم کا نظام کس طرف، کہ پیسے کماؤ، طاقت لے کر آؤ، شہرت کماؤ، ہماری فطری خواہش کو غلط سمت پہ دھکا دے دے گا۔ اچھا وہ جو غلط سمت پہ دھکا دے گا تو پھر کیا ہوگا، میں ساری زندگی اسی میں پڑا رہوں گا، آج اتنا پیسہ ہاتھ آیا کل اس سے بڑھ جائے، آج اتنی طاقت آ گئی ہے کل اس سے بڑھ جائے، آج اتنی دولت ہاتھ آئی کل اس سے بڑھ جائے۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی، معصوم کا کلام ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، انہوں نے فرمایا انسان کے اندر لالچ اتنی ہے کہ اگر اس کو ایک پوری وادی سونے کی بھر کے دے دیں، ایک وادی، وادی دو پہاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، ایک وادی سونے بھر کے دے دیں، سونا ہی سونا ہو، اس سونے کو پوری زندگی استعمال کرے، ختم نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں انسان کی لالچ اتنی، اگر اس سے کہنا تم کو ایک وادی سونا دیں گے تو فوراً کیا کہے گا، دو چاہیے، دو چاہیے۔ اچھا ایک سے زندگی نہیں گزرنی، گزر جائے گی، پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن ہرس کا کیا کرے، تو چاہیے۔ اسی ہرس پہ قوم مر رہی ہے، اسی پہ انسان مر جاتے ہیں، اسی ہرس کے اوپر کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے، اسی کے اندر مریں گے۔ یہ ظلم کے نظام کا بہت خوبصورت طریقہ ہے، ان کا خوبصورت، سب مطمئن رہتے ہیں، سب خوش رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ظالم کو کبھی نہیں ڈھونڈ پاتے، چونکہ اپنے گرد اپنے حصار کے اندر بندے رہ جاتے ہیں بیچارے۔ اچھا یہاں پہ جو اس موضوع سے تعلق تھا وہ کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نظام میں بہت اوپر آ جاتے ہیں، اس بھاگ دوڑ کے نظام میں، پیسے کے نظام، دولت کا نظام، طاقت کا نظام، اس میں بہت اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ جو بہت اوپر آتے ہیں نا، تو اب دو چانس ہوتے ہیں، ایک بے وقوفی کا راستہ، وہ کیا، بہت اوپر آتا ہے، دیکھتا ہے اب اس سے اوپر کچھ نہیں ہے تو ظلم کا ڈھیر لگا دیتا ہے، دنیا کا بدترین جانور بن جاتا ہے، اس سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں رہتا، پھر لوگوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہو، جلانا ہو، مارنا ہو، قتل کرنا ہو، لوٹنا ہو، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس جگہ تک پہنچ جائے مادی اعتبار سے، دولت، طاقت اور شہرت کے اندر، تو پھر ایک راستہ یہ ہوتا ہے، دیوانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقل مند انسان اگر اس جگہ پہ پہنچ بھی جائے تو پہنچنے کے فوراً بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، اب کیا، جیسے یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے نا، اب کیا، اب اس کے بعد کیا کروں، تو اب اس کے سامنے راستہ کھلنے کا امکان ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس کے لیے ایک تعبیر ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ سراب کی طرح ہے، دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا رہتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہاں تک پہنچتا ہے نا، تو اسے کچھ نہیں ملتا، اور تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سوائے خدا کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ عقل مند انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہے، دیکھتے نہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہے، پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب تک بھی جو تھا یہ بھی دھوکا تھا، یہ اصل میں ہے ہی نہیں، یہ اصل تھا ہی نہیں، پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ حق کی سمجھ آتے ہیں۔ ایسا بہت کم خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس دو ریفرنس ہو گئے، یا تو میں اتنا آگاہ ہو جاؤں کہ دھوکے میں اتنا اوپر تک نہ جاؤں، پہلے ہی مجھے سمجھ میں آ جائے کہ دھوکا ہو رہا ہے، یہ وہ سیڑھی نہیں ہے جس پہ چڑھنا میرے لیے ضروری ہے، یہ دولت، طاقت اور پیسے کی سیڑھی یہ میرے لیے نہیں بنی تھی، شہرت کی، میرے لیے کچھ اور بنایا گیا تھا، مجھے وہاں چڑھنا تھا۔ یا تو ایک راستہ ہوتا ہے، دوسرا رہے کہ ساری زندگی اس میں مشکل میں مبتلا رہتا ہے، اسی میں مر کھپ جاتا ہے۔ اس کے چند فیصد، ایک دو فیصد لوگ اس کے اوپر پہنچتے ہیں، اوپر پہنچنے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے جو کچھ تھا فضول تھا، اصل بس خدا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے بی بی نے مکہ کی زندگی کو گزار لیا، اسی طہارت کے ساتھ، اسی پاکیزگی کے ساتھ، ہر طرف سے دنیا کی نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو گئیں، ہر طرف سے دنیا کی نعمتیں ملی، ان کا بزنس چلا، ان کو پیسہ ملا، ان کو شہرت ملی، ان کو طاقت ملی، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد ان کی ذات کی پاکیزگی نے ان کو ایک پیغام دیا، یہ سب اصل نہیں ہے، یہ سب ختم ہو، ان میں کوئی حقیقت نہیں. جب وہ اس حقیقت کو درک فرما لیتی ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کا سب مجاز ہے، سب کا سب دھوکا ہے، اب ان کی ذات تلاش کر رہی ہے حقیقت کہاں پر ہے، حقیقت کہاں ہے. انہوں نے زندگی بتا دی ہے، زندگی گزار لی، لیکن حقیقت کی خواہش ان کے اندر موجود ہے. لہذا جیسے ہی رسول خدا کو دیکھتی ہیں، ان کے پیغام، ان کے کردار، ان کی شخصیت کو دیکھتی ہیں، دنیا کا کوئی معیار ان کے اندر نہیں تھا، نہ اللہ کے رسول کے پاس دولت تھی، نہ ان کے پاس طاقت تھی، نہ اس وقت سماجی اعتبار سے شہرت تھی، کچھ نہیں تھا اس وقت. لیکن بی بی نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس وہ حقیقت ہے جس کو وہ زندگی بھر ڈھونڈ رہی تھی، کردار کی عظمت، کردار کی عظمت. میں نے آپ کو خوب زحمت دی، اسے ایک پیغام حاصل کرنا پڑے گا. پیغام کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ ایک نہیں بلکہ دو پیغام لینے ہوں گے. پہلا پیغام، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اندھیرے میں بھاگ رہے ہوں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے یہاں. میں مطمئن ہوں، تقریباً 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے پاکستان، لوگوں سے ملتے ہیں کے بعد، اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو معاشرے میں سب سے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو لوگوں سے ملنے کے بعد، دسیوں ہزار لوگوں سے ملنے کے بعد، میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، شاید 70-80% لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم ہیں کیا اور ہم ہیں کیوں. پہیے پہ بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، پہیا گھوم رہا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، صبح کو کام پہ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، کچھ کمائی ہوتی ہے، زندگی گزرتی ہے، اسی گڑیوں کے کھیل میں مشغول ہے، اس سے زیادہ ہدف نہیں ہے، اس سے زیادہ مقصد نہیں ہے. 70-80% کی زندگی یہی ہے، تھوڑا سا کما لو، تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ، تھوڑی سی طاقت مل جائے، بس ہنسی خوشی مرنے کو تیار. یہ نہیں معلوم کہ اگلی زندگی کے لیے جو حاصل کرنا تھا وہ سب کا سب یہیں سے لینا تھا. بیوی نے جو ہمیں ہدف دیا زندگی کے لیے، وہ شاید سب سے اہم پیغام تھا، اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرو. اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات جو بیوی نے سمجھائی وہ یہ کہ دولت میں اور طاقت میں اور شہرت میں ہدف نہیں ہے. آپ تصور فرمائیں، میں اگر دنیاوی اعتبار سے بات کروں، بیوی کامیاب بزنس کرنے والی تھیں یا نہیں تھیں؟ کامیاب بزنس کرنے والی تھی، بزنس میں ان کا مقابلے میں کوئی نہیں تھا مکے کے اندر، صحیح ہے. جو بزنس کرنے والا ہوتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے یا فائدے کا سودا کرتا ہے؟ ہمیشہ فائدے کا سودا کرتا ہے، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتا بزنس کرنے والا. بی بی نے دنیا کی دولت، طاقت، شہرت دے کر رسول خدا کی زوجیت کو قبول کیا، یہ گھاٹے کا سودا تھا یا فائدے کا سودا تھا؟ اگر فائدے کا سودا تھا، اس کا مطلب ہے دنیا کی دولت، طاقت، شہرت میں کچھ نہیں رکھا. کچھ ہوتا تو وہ اتنا بزنس کرنے کی ماہر خاتون یہ گھاٹے کا سودا نہ کرتی. انہوں نے سودا کیا اسی لیے، انہوں نے ہمیں اس سودے کے پیچھے پیغام دیا کہ دیکھو تم دھوکے میں مبتلا مت ہونا، اس میں کچھ نہیں رکھا، اصل کہیں اور ہے. اپنی زندگی کو قبول کرو، اپنی زندگی کو دیکھو. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے، میرے جیسے بولنے والے بے انتہا ہیں، کرنے والے کم ہیں. ہم میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھے یہ زندگی اصلی ہے جو آنے والی ہے، وہ کہے گا آنے والی اصلی ہے، اور محنت کس کے لیے زیادہ کرتے ہو؟ اس کے لیے جس کو ابھی زبان سے کہہ رہے تھے یہ اصلی نہیں ہے. ہم لوگ ایسا کی مشکل ہے، ہم لوگ ایک اور مشکل میں مبتلا ہے، ہم لوگ کفر میں نہیں ہیں. کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. ہم نے انکار نہیں کیا ہوا، لفظی اقرار کیا ہے، عملی انکار کیا ہے. ہم لوگوں نے پاکستان میں لفظی اقرار کیا ہے، 98% مسلم ہیں، عملی انکار کیا ہے. تو اگر کفر کا مطلب انکار ہوتا ہے تو ہم عملی کفر میں شامل ہو رہے ہیں، لفظی کفر میں شامل نہیں ہوتے. لفظی کفر میں تو سب مسلمان ہیں یہاں پر، ہمارے ساتھ مشکل یہاں پر. بس بیوی کی زندگی سے ایک پیغام ملا، ہدف تلاش کرو، اور وہ ہدف دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی شہرت نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ بھی دنیا سے ہے وہ ہدف نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر تلاش کرو. ایک بات سمجھ میں آئی، ایک اور درس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہت بڑی خوبی تھی جو بی بی کی ذات میں سمجھ میں آتی ہے کہ تھی. اللہ کے نبی کے سامنے میں مختصر کروں گا مغرب کے وقت نزدیک، عدی بن حاتم کی بہن، حاتم تائی کی بیٹی قیدی بنا کے لائی گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا باپ حاتم تائی؟ انہوں نے کہا ہاں میرا باپ حاتم تائی. مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں میں مشورہ دوں گا اس عورت کو چھوڑ دو، گرچہ یہ کنیز ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. مسلمانوں نے کہا آپ حاکم ہیں، اب جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس کو آزاد کر دو. وہ آزاد ہو گئی. آزاد ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہا مجھے آزاد کیوں کیا؟ وہ ظاہر بہت خوبصورت تھی، ظاہر بہت خوبصورت تھی. کہا مجھے آزاد کیوں کیا؟ کہا اس لیے آزاد کیا کہ ہم تمہارے باپ کی سخاوت کا احترام کرتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ان کا باپ جو سخاوت مند تھا وہ مسلمان تھا؟ کس دور میں تھا؟ اسلام میں تھا یا جاہلیت میں تھا؟ جاہلیت میں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، جاہلیت میں بھی کوئی فضیلت دیکھو تو فضیلت کا احترام کرو، فضیلت کا احترام. بی بی کی ذات نے بھی یہی پیغام دیا ہے، فضیلتوں کا احترام کرو، فضیلتوں کو ڈھونڈو. اچھا اب میں قصہ مختصر کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اور آپ میں کون سی فضیلت ہے؟ کچھ ہمارے اور آپ کے اندر غیر اکتسابی فضیلتیں جن کو ہم نے کسب نہیں کیا، یوں ہی ہمیں مل گئی ہیں. مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہم ہو گئے مسلمان، یہ ہم نے کسب کیا تھا؟ نہیں. اہل بیت کے چاہنے والے خاندان میں پیدا ہوئے ہو گئے اہل بیت کے چاہنے والے، یہ ہم نے کسب کیا تھا؟ نہیں. میں سید خاندان میں پیدا ہوا میں کہلایا سید، میں نے کسب کیا؟ نہیں. غیر اکتسابی فضیلتوں پہ فخر کرنا بے سود ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے کسب بھی نہیں کیے تو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس پہ میں کیا فخر کروں؟ ہاں ایک بات ہے، میرے سامنے دو راستے تھے، سچا بنوں یا جھوٹا بنوں، میں نے جھوٹ کو سوچ کے چھوڑ کے سچ اختیار کر لیا. ہاں یہ فضیلت ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، میرے اندر کتنی فضیلت ہیں؟ مثلا میری عمر 50 سال کے نزدیک ہے، اگر دشمنوں کی نظر لطف کم رہی تو 15 سال تقریباً اور زندگی ہے، اگر ان کی نظر لطف زیادہ رہی تو خیر چھوٹا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کتنی فضیلتیں کسب کرنی ہیں؟ اچھا ابھی میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ پاس ہونے کے لیے کتنی فضیلتیں چاہیے. 33% کتنا ہے پاکستان کا؟ 33%. یہ جو ہم یہاں سے جائیں گے تو فضیلتوں کا ایک کم سے کم معیار ہے، وہ اگر میرے ہاتھ میں نہیں ہوا نا تو میں فیلئر کہلاؤں گا، برزخ میں، برزخ میں فیل ہو جاؤں گا. مجھے کم از کم کچھ فضیلتیں لے کے جانی ہیں، اگر وہ میرے ٹوکرے میں نہیں ہوئی تو میں برزخ میں فیلئر کہلاؤں گا. اور کچھ لوگ بیچارے بہت ہی مصیبت میں ہیں، وہ فیلئر بھی نہیں ہے، فیلئر سے بھی بہت پہلے پہ ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، بی بی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میرے اندر کون سی فضیلت ہے؟ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کروں گی، جو ہم لوگ اتنا کہتے ہیں نا ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، ایک بات ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، اگر حاتم تائی کے باپ میں سخاوت تھی تو اللہ کے رسول نے خود بخود شفاعت دے دی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میں نے کوئی فضیلت حاصل کر لی تو اللہ کا نبی شفاعت نہیں دے دے گا، شفاعت یوں ہی دے دیں گے. مجھے کوئی منیمم فضیلت چاہیے جس پر نبی کی نظر لطف پڑ جائے، بس. حاتم تائی کی بیٹی میں کیا تھا؟ سخاوت تھی. البتہ یہ بھی میں آپ کی عرض کرتا چلوں، خود بیٹی بھی قابل قدر تھی. ایسا نہیں کوئی ہے نا سوچے کہ اللہ کے نبی نے صرف باپ کے نام پہ دے دیا، نہیں صرف باپ کے نام پہ نہیں دیا، اس کے اندر بھی سب عجیب بات تھی. عجیب بات کیا تھی؟ اپنے بھائی کے پاس گئی، اپنے بھائی کے پاس گئی، وہ بھی فضیلتوں کا احترام کرنے والی تھی. اللہ کے نبی نے صرف باپ کے تعلق پہ نہیں دیا تھا، اس کے اندر بھی پوٹینشیل دیکھا تھا. اپنے بھائی کے پاس گئی، عدی کے پاس، اور اس نے پوچھا تو کیسے آزاد ہو، کیا قبیلہ تو سارا پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا یہ جو نبی کا نام لیا، یہ جو شخص ہے نا، یہ ہمارے باپ کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر بڑی بات ہے، یہ ہمارے باپ کا احترام کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حاتم تائی کی بچی کو بھی فضیلت کا احترام آتا تھا. اس کا بھائی تو ڈھیر ہو گیا وہیں پہ، کہنے لگا یہ اتنا بڑا آدمی ہے، कि हमारे बाप का अभी तक एहतराम करता है, हमारे बाप को मरे हुए इतना अरसा हो गया, तुझे छोड़ दिया, अगर ये तेरे नाम पर मुझसे कुछ कमाने की बात करता ना तो मैं अपनी सारी जिंदगी दे देता तुझे छुड़ाने के लिए। इसने सारा पैसा छोड़ दिया हमारे बाप के एहतराम पर, फौरन गया अल्लाह के नबी के सामने, कहा मैं इस्लाम लाता हूँ आपके ऊपर, आप नबी ये अदी अमीर उलमोमिनीन के, अगर मैं नहीं कहूँ ना दस्ते रास्त, तो कम से कम उन लोगों में से थे जो दस्ते रास्त शुमार होते थे। अदी कबीला अमीर उलमोमिनीन का मुर्दे एतमाद कबीला बना, फिर ताई कबीला, तय कबीला, सिर्फीन तक में नबी अमीर उलमोमिनीन इस पर एतमाद कर रहे थे कि ये कबीला हमारे साथ खड़ा, इतना ये फजीलतों का कबीला साबित हुआ फिर बाद में। अलबत्त इसमें गलत लोग भी निकले होंगे यकीनन। तो दो बातें हमें समझ में आई बीवी की ज़ात से, नंबर एक जिंदगी का हदफ होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, छोटा हदफ नहीं होना चाहिए, बड़ा हदफ होना चाहिए, इतना बड़ा हदफ होना चाहिए मरने के बाद भी काम आए, जितनी चीज़ें दुनिया से हैं इनका मरने के बाद कोई ताल्लुक नहीं, सब मिट जाएंगी, ये घर दुनिया जिंदगी शोहरत दौलत ताकत ये सब दुनिया के साथ मिटेंगी, हमारा हदफ कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दुनिया के बाद काम आए, नंबर एक। नंबर दो, फजीलतों का एहतराम करो, फजीलतें हासिल करने की कोशिश करो, मुझे अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कौन सी फजीलतें मेरे अंदर, सच्चाई में आगे हूँ, दयानतदारी में आगे हूँ, अमानतदारी में हूँ, मैं किस फजीलत में आगे हूँ। अच्छा, अब एक और बात, आखिरी बात अर्ज करता चलूँ, आपकी सहमत तमाम करूँ, वैसे तो सारी फजीलतें मेरे अंदर हैं, लेकिन जब टकराव होता है तब मुसीबत आती है, मैं सच्चा भी हूँ, अमानतदार भी हूँ, दयानतदार भी हूँ, कब तक, जब तक मुकाबला ना हो, जब तक इम्तिहान ना हो। सैयद शुहदा फरमाते हैं अगर बगैर इम्तिहान की कोई फजीलत तुम्हें अपने अंदर नजर आ रही है ना, इसे काउंट मत करना, इसका शुमार नहीं है। अजीब व गरीब कौल, अन्नास अबीद दुनिया व दीन लायकुन अला अलसनतिहिम, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनकी जबान पे घूमने वाला एक लोथड़ा है, इसको उस वक्त तक घुमाते रहते हैं जब तक इनकी मईशत चलती है, दुनिया चलती है दीन को चलाते हैं। वह इज़ा मुहिस्सू बिलबला क़ल्लत दयानून, और जब मुसीबतों का वक्त आता है तो दीनदार लोग कम होते हैं, सारी फजीलतों के रंग फीके पड़ जाते हैं जब मुकाबला आता है। मैं अमानतदार हूँ जब तक मेरी मनफियत ना आई हो, मैं अमानतदार हूँ, सच्चा हूं जब तक झूठ में कोई फायदा ना नजर आए, ये फिर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत वहां पे जहां टकराव हुआ हो, जब टकराव हुआ मेरा लॉस था, मैं नुकसान में था, मैं घाटे में था, तब भी मैंने फजीलत को बरतरी दी, औलवियत दी, का नहीं फजीलत होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं मतलब, ये हमारी जिंदगी, ये हमारा हदफ है, ये हमारा मकसद है आज की जैसी इस मजलिस के लिए, इतना पैगाम कर, हमें फजीलतों को ढूंढना चाहिए, मरने से पहले फजीलतों का हिसाब ज़रूरी है। बेवकूफ़ आदमी वो होता है जो दौलत का तो हिसाब करता रहे, अपने नफ्स का हिसाब ना करे, अक्लमंद वो होगा जो अपने नफ्स के हिसाब में दौलत से आगे बढ़ेगा, अपना हिसाब पहले करता रहेगा। और हम सबको मालूम है दुनिया फ़ानी है, हम सबको मालूम है एक दिन मिटना है, हम सबको एक और बात भी अल्लाह का शुक्र है आजकल समझ में आ रही है, इम्तिहान का वक्त नज़दीक है, ये जो कुछ हालात हमारे सामने ये हमें बता रहे हैं, इम्तिहान का वक्त नज़दीक है। हम लोगों ने 1400 साल या लई थम फनफूसा महाकुम फौजा नसीबा का, हमें नहीं मालूम अब वक्त कितना नज़दीक है, जिस हिसाब से हालात तब्दील हो रहे हैं, जिस हिसाब से सब कुछ पेश आ रहा है, तो इंसान बस एक इल्तजा कर सकता है कि मौला इतने साल हमें साथ रखा है, ये ज़िंदगी के जो बाकी अय्याम हैं इनमें भी साथ रखना नसीब कर दें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता, ज़िंदगी की तब्दीली का पता नहीं होता, कौन सा इंसान कब मुनकलिब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पास बुराई से अच्छाई की तरफ आने की मिसालें बहुत हैं, अलबत्ता अच्छाई से बुराई की समझ आने वालों की मिसालें भी कम नहीं हैं, उसकी मिसालें भी बेइंतहा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोग ज़िंदगी को छोड़कर इस तरफ आए और अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े, ज़िंदगी के सारे ऐशो इशरत को छोड़कर, खुद बीवी की मिसाल, सब कुछ होते हुए कुर्बानी दी। और अब अगर मसाइब का ही तस्करा करना है तो तीन हस्तियाँ ऐसी हैं ख़वातीन में जिनका दीन इस्लाम मदयून और मखरूज़ है, दीन इस्लाम मखरूज़ है, دین بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے. اگر میں کہوں نا میں کسی کا مقروض ہوں تو چھوٹی بات ہے, اگر ہم کہیں فلاں کسی کا مقروض ہے تو چھوٹی بات ہے, لیکن ہم کہیں دین کسی کا مقروض ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اب اگر اس طور پہ دیکھیں تو واقعاً سمجھ میں آتا ہے تین ہستیوں کے سامنے مقروض ہیں خواتین کے اندر, اور تینوں کے تینوں ایک ہی سلسلہ جلیلہ سے, ایک ہی عظیم الشان سلسلہ. اور یہ اللہ کے اللہ کا ایک عجیب دستور رہا کہ جہاں کہیں بڑی قربانی کی بات آئی خدا نے کسی مرد کے ساتھ کسی خاتون کو رکھا ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ آیا تو بی بی کو رکھا, اور جب امیر المومنین کا معاملہ آیا تو سید طاہرہ کو رکھا, اور جب سید الشہداء کا معاملہ آیا تو بی بی زینب الکبریٰ کو رکھا. یہ تین شخصیتیں ایسی ہیں خواتین کے اندر تاریخ اسلام میں جن کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑے گا, اور ان تینوں کے ساتھ زندگی کے جو مصائب ہیں وہ زندگی کا حصہ ہے. اگر مصائب میں بس دو جملے عرض کروں تو میں کہوں گا یہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا اس شام کربلا پر جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے, وہ عظیم الشان بی بی اللہ زینب جا کے کھڑی ہیں. بی بی خدیجہ کی قربانی عظیم الشان ہے, بی بی سید اسلام اللہ علیہ کی قربانی عظیم الشان ہے. لیکن قربانی کا جو لمحہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک بی بی طلحہ زینب یہاں پہ کھڑی ہے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہے. کوئی معصوم نہیں ہے جو اس وقت کے اوپر نہ رویا ہو, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ان مصائب کے اوپر نہ رویا ہو. ہر ایک نے اس مصیبت کے اوپر گریہ کیا ہے, اور سید الشہداء کے اس غم کے اوپر تمام دنیا غمگین رہی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک موقع کے اوپر چوتھے امام کے خیمے کو رخ کیا اور مولا سید سجاد کو جگایا, کہا بیٹا اپنے باپ کی خبر کر. مولا سید سجاد اسا کا سہارا لیے خیمے سے باہر آئے, ایک موقع پہ سر کو اٹھایا اور بس ایک جملہ فرمایا, السلام علیکہ یا. السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن علی المرتضى وابن فاطمۃ الزهراء. پروردگار دین کے پرچم کو بلند کرنے کی طاقت نصیب فرما, اے پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما, دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی نصیب فرما, اے پروردگار ان کے نام پر زندگی گزارنے ان کے نام پر اچھی موت نصیب فرما, اے پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے تابعداروں وفاداروں جان صاحبوں میں قرار فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد وآلہ الطاہرین اذان کے احترام میں عبادات کی قبولیت کے لیے, اہل بیت کی نظر لطف, امام کے ظہور کی تعظیم کے لیے, تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجے گا محمد وآلہ.